بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا سيدنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته الأطيبين الأنجبين الأطهرين معصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في موكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صلوات بجيب محمد وعلى
محمد صل على محمد وعلى محمد عجل
فرج بزرگان محترم عزیزان گرامی قرآن مجید میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
آیتوں کا تذکرہ اور اس میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے جس میں متقین کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یومنون بالغیب وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کیا جا رہا ہے کہ غیب سے مراد معصوم نے جو اس آیت شریفہ کے ذیل میں بیان کیا ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت پر ایمان ہے. ظاہری طور پر آیت میں جو لفظ استعمال ہے وہ غیب کا لفظ استعمال ہے اور اس میں کہیں پر بھی غیب سے متعلق امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کا تذکرہ نہیں ہے. لہذا جب بھی کوئی مفسر اس آیت کی تفسیر کرے گا تو وہ غیب کا معنی پوشیدہ چیزوں کی طرف کرے گا اور اسے خداوند عالم کی طرف بیان کرے گا کہ متقین وہ ہیں جو خدا کے غائب ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. دو چیز ہوتی ہے، ایک ہے تفسیر اور دوسرے ہے تعبیر. تفسیر اور تعویل کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کا کام ہے آیت کے مفہوم کو بیان کرنا، تفسیر خود اس کے لفظ سے واضح ہے، کشف قنا جو پردہ ہے جو پوشیدہ چیز ہے اس کو ظاہر کرنا، اسے کہتے ہیں تفسیر، واضح کرنا. جو لفظ ہے اس کے معنی نہیں معلوم ہے، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے، اس کا ریشہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے. جب بھی مفسر تفسیر کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ غیب کے معنی پوشیدہ چیز کے ہیں جو جن غائب. مفسر جب طاغوت کے معنی کرے گا تو وہ کہے گا سرکش، جو بھی سرکش ہو، جو بھی طغیانگر ہو. لیکن تعویل بیان مصداق کا نام ہے، وہ بھی اس بیان مصداق کا نام ہے جس کی طرف لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی. تعویل، لہذا مفسر ممکن ہے تفسیر کرے لیکن ہدایت نہ پائے. تفسیر میں ہدایت شرط نہیں ہے. تفسیر ہر وہ انسان انجام دے سکتا ہے قرآن مجید کی، کہ جو عربی کے گرامر اور عربی کے قواعد سے بہترین طریقے سے آگاہ ہو اس کے معنی سے. لیکن تعویل کے لیے شرط ہے کہ تعویل حقیقی طور پر وہی کر سکتا ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تعویل بیان کرنے کا حق، تعویل بیان کرنے کا علم فقط و فقط یا تو خدا کو ہے یا ان لوگوں کو ہے جو علم میں راسخ ہیں، جو علم کے داخل میں داخل ہو چکے ہیں، جن کے یہاں علم اور ان کے وجود میں کوئی جدائی نہیں ہے. راسخون فی العلم کے درجے میں، لہذا وہ مصداق ہیں، اس مصداق کو بیان کرتے ہیں کہ جو عام لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوتا ہے. واضح مصداق کو کبھی بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اس مصداق کو بیان کرتے ہیں جو پوشیدہ ہوتا ہے. لہذا اس آیت شریفہ کے ذیل میں معصوم نے جو فرمایا کہ غیب سے مراد حضرت حجت کی غیبت ہے، ان کی غیبت کے سلسلے میں خداوند عالم نے متقین کی صفت بیان کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول کی گواہی کے لیے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سے بھی استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، اور وہ کیا ہے؟ انی معکم من المنتظرین فانتظروا انی معکم من المنتظرین. قرآن مجید کہتا ہے فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، غیب خداوند عالم کے علم میں ہے، تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تم لوگوں کے ہمراہ انتظار کرنے والوں میں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے ذریعے سے غیب کے معنی کو بیان کیا کہ غیب سے مراد حجت غائب کی غیبت پر ایمان. مسلسل اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ غیبت جو پیش آئی اور اس کے لیے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے سلسلہ پہلے ہی سے شروع کیا تاکہ چاہنے والوں کو اب تک جو حضور کی عادت ہے وہ آہستہ آہستہ غیبت کی عادت ہونے. لہذا آپ دیکھیں کہ تقریباً کم و بیش ساتویں امام کے زمانے سے آہستہ آہستہ تحریر کا دور شروع ہوا، لکھ کر جواب دینے کا، توقیع جسے کہتے ہیں، توقیع کا سلسلہ شروع ہوا کہ سوال کیا سائل نے، پہلے جا کر خود سوال کرنے والا سوال کرتا تھا مولانا سے حضور کی طور پر، لیکن اس کے بعد معصومین نے آہستہ آہستہ سلسلہ شروع کیا کہ توقیع کا سوال کیا اور تحریری طور پر جواب آیا، یہ آہستہ آہستہ آمادہ کیا جانے لگا غیبت کے لیے. اور اس کے بعد آٹھویں امام کے زمانے میں اور نویں امام کے زمانے میں اور پھر دسویں امام کے زمانے میں وکلا کا سلسلہ جاری ہوا عام طور پر، کہ اگر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو جنہیں ہم نے وکیل اپنا بنایا ہے، جنہیں ہم نے اپنا نمائندہ بنایا ہے. پس وہ لوگ کہ جو آج کے دور میں دشمنوں کی سازشوں سے متاثر ہو کر فقہا کی مخالفت کرتے ہیں، مرجعیت کی مخالفت کرتے ہیں، تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ روش ائمہ معصومین کے زمانے میں جاری تھی. انہوں نے دین حاصل کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا تھا. اس متعدد روایتیں ہیں اس سلسلے کہ جس میں معصوم نے فرمایا کہ فلاں سے جا کر فلاں بات پوچھو، یونس ابن عبد الرحمن سے جا کر بات پوچھو. مولانا آپ تک پہنچ نہیں سکتے، کیا اپنا دین یونس ابن عبد الرحمن سے حاصل کر سکتے؟ کہا ہاں، یونس ابن عبد الرحمن سے اپنا دین حاصل کرو، وہ میرے سکھا ہیں، وہ میرے بھروسے مند انسان ہیں. اس قسم کے متعدد واقعات، متعدد وکلا ہیں امام علیہ الصلاۃ والسلام کے، امام معصومین کے زمانے میں، دسویں امام کے زمانے میں، گیارہ امام کے زمانے میں. چھٹے امام نے خود اپنے زمانے میں مختلف جگہوں پر لوگوں کو بھیجا ہے، کوفے میں، بصرہ میں، متعدد جگہوں پر، کہ وہ فتویٰ دیں، ہماری شریعت کو بیان کریں. لہذا نادانی کے نتیجے میں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بات کی نکلی ہوئی چیز ہے اور یہ دیگر مذہب سے لیا ہوا طریقہ ہے، مکتب تشیع میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ ساری باتیں نادانی کی بنیاد پر ہیں، اور یہ بات آپ کو بہرحال ماننی پڑے گی کہ اگر تشیع کو بکھرنے سے بچانا ہے، اگر تشیع کو ایک جگہ رکھنا ہے، ایک آواز پر لبیک کہنے کے لیے آمادہ رکھنا ہے، تو دور حاضر میں مراجع اعظام کی تقلید کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑے گا.
تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خامنائی رہبر.
اب ذرا غور فرمائے اس بات کو کہ یہ وہ علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زحمتیں اور اپنا سارا وقت اس میں خرچ کیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں ایتام آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام دشمنوں کے چنگل میں اسیر ہونے سے بچ جائیں. یہ اپنی ذمہ داری اور بہت اہم انداز اپنا خون دے دے کر ان علماء نے تشیع کی حفاظت کی. تاریخ ہے تشیع علماء کے خون دینے کی، قید خانوں میں بیٹھ کر کتابیں لکھی ہیں علماء نے تشیع کی حفاظت کے لیے، مکتب اہل بیت کی حفاظت کے لیے. اس غیبت کے دور میں جو سلسلہ شروع ہوا وہ ایک سلسلہ غیبت صغرا تھا اور ایک سلسلہ غیبت آہستہ آہستہ چاہنے والوں کو آمادہ کیا. غیبت کبرا کا دور اختلاف علماء میں، کیا ولادت ہی سے شروع ہو جاتا ہے یا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
شہادت کے بعد شروع ہوتی. یعنی غیبت صغرا کا دور آیا 255 ہجری سے ہے یا 260 ہجری سے ہے؟ زیادہ تر لوگ نظریہ یہ ہے کہ 260 ہجری سے، جب تک امام علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ خود امام تھے، وہاں سے غیبت صغرا کا سلسلہ نہیں تھا، خود 11 امام حی موجود تھے 260 हिजरी से 339 हिजरी तक ग़ैबते सुग़रा का सिलसिला जारी रहा, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम के 4 नायब यानी 59 साल के आसपास, ये 4 नायब इमाम अलैहिस्सलाम के खास नायब थे कि समूरी के ऊपर आकर इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा अब ग़ैबते ताम है, अब इसके बाद अगर कोई वक्त मुय्यन करे या कोई इस बात को बयान करे कि हमने मुलाकात की है तो उसको झुटला देना। मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कल कि मुलाकात बहुत मुमकिन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन दावाए मुलाकात और वो भी कजाई तरीकों से, मेरे फला कमरे में इमाम अलैहिस्सलाम आते हैं और मखसूस कुर्सी है उस पर इमाम अलैहिस्सलाम बैठते हैं उस कुर्सी, इस किस्म की चीजें जो होती हैं भोले भाले इंसानों को बरगलाने के लिए, इसलिए कि आम बशरियत प्यासी है इमामत की, इमाम अलैहिस्सलाम से राबते की प्यासी है। जब प्यासी है तो वो हर तरफ जिधर सोचती है कि पानी मिलेगा वो दौड़ती है सेना होने के लिए, लिहाजा जरूरत है ऐसे लोगों को समझने की। इमाम अलैहिस्सलाम से तकर्रुब का मियार ग़ैबत कुबरा में मुलाकात नहीं है, बहुत सारी मुलाकातें हैं, साबित शुदा मुलाकातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिन लोगों से भी इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई उनकी जिंदगी में कभी पता नहीं चला कि उनसे इमाम की मुलाकात है, वो कभी ना कभी उनके मरने के बाद ये बातें रोशन हुई। लिहाजा वो लोग जो इस किस्म की बातें करते हैं ग़ैबत कुबरा के जमाने में, और अर्ज किया मैंने कि अगर कोई मुलाकात न करे, दुआएं हैं और औरादे असकार हैं कि उनको अंजाम देने से मुलाकात मुमकिन है, अगर कोई दावा करे इस बात का कि हमसे मुलाकात हुई है और इस किस्म के दावे करे तो यकीनन उसकी बात काबिले कबूल नहीं है और मियार नहीं है तकर्रुब का, बल्कि तकर्रुब का मियार मैंने अर्ज किया कि आयतुल्लाह इस्मा बहजत अल्लाह मकामों ने, ये बात किताबों में मौजूद है, फरमाया कि मिला के तकर्रुब और मियार तकर्रुब मुलाकात नहीं है। मुमकिन है किसी से मुलाकात न हुई हो और वो मौला का बहुत मुकर्रब बार का हो, क्यों, इसलिए कि उनके बताए हुए रास्तों पर चल, जो भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा वही उनसे करीब है, यानी कुरान मजीद की इस आयत का मिज़दाक हो जाएगा सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, खुदा के रंग में रंग जाना, अपने आप को उनके रंगो बू में ढाल देना, ये सबसे बड़ा कमाल है। मोहब्बत किसे कहते हैं आपने देखा है, एक इंसान अपने बाप की चाल ढाल और रविश जिंदगी में पूरा नहीं उतरता है, अपने बाप की जिंदगी को इख्तियार नहीं करता है, लेकिन एक इंसान जो पढ़ा लिखा होता है उसकी पूरी जिंदगी में उसके उस्ताद की जिंदगी जाहिर होती है। क्यों होता है सर? जो इश्क के साथ दर्स पढ़ता है, एजुकेशन हासिल करता है, खुसूसी तौर पर आप उलूम दीनिया में इस बात को मुलाहिजा कर सकते हैं कि तालिब इल्म स्टूडेंट हत्ता अपने उस्ताद के लिबास के अंदाज को इख्तियार करता है कि मेरा उस्ताद कैसे लिबास हो, उस्ताद की गुफ्तगू के अंदाज को इख्तियार कर लेता है, उस्ताद की गुफ्तगू के अंदाज को इख्तियार कर लेता है, استاد کی تحریر کی اور لٹریچر کے انداز کو اختیار کر لیتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ اتنا اثر ہوتا ہے استاد کا اس طالب علم کے اوپر کہ وہ استاد کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے. کیوں کہا گیا کہ استاد معین کرنے سے پہلے تلاش کرو کہ وہ کیسا استاد ہے؟ اس لیے کہ اس کا ایفیکٹ, اس کا اثر تمہارے بچے پر پڑ جائے. بدترین بنی امیہ کے زمانے کا وجود یزید کیا سبب ہوا؟ اللہم لن بنی امیہ قاطبہ, بنی امیہ میں کوئی بھی قابل ستائش نہیں ہے, اس بات کو یاد رکھیں آپ. بنی امیہ تمام کے تمام قابل لعنت ہیں, لیکن بنی امیہ کے اس دور میں یزید کے بیٹے کے لیے کیا سبب ہوا کہ اس نے اپنے باپ کی حکومت کو ٹھکرا دیا؟ کم بات نہیں, یزید کے گھر میں پل رہا ہے, یزید کی آغوش میں پل رہا ہے بچہ, تحتِ نظر ہے بچہ, لیکن وہ یزید کی مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے جس میں اہل بیت کا خون ہے جس تخت میں, اس پر ہم نہیں بیٹھیں گے. یہ ہوا کیا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا جو اس کا استاد تھا وہ محب اہل بیت تھا. استاد کا اثر لیتا ہے شاگرد اس طریقے سے کہ اس کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے؟ یعنی اگر ہم کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور قربت حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ان کے رنگ میں ڈھالنا ہوگا, یعنی دیکھ کے پتا چلے کہ یہ کسی خاص معنوی شخصیت کا ماننے والا ہے. اور یہ ملاک و معیار جو انہی نے بتایا ہے کہ کونو لنا دینا ولا تکونو علینا شینا, ہمارے لیے باعث زینت بنو, ہمارے لیے باعث ذلت و رسوائی نہ بنو, یہ ملا کو معیار, یہ کرائٹیریا ہے ہمارے لیے باعث زینت بنو. لفظوں میں مفہوم پوشیدہ ہوتے ہیں, لفظ اپنے ساتھ مفاہیم کے لشکر لیے ہوتے ہیں, یوں ہی لفظ نہیں استعمال ہوتے ہیں معصوم کیا. ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو چونکہ ہم مفاہیم کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں اس لیے معنی کو حقیقی لباس لفظ نہیں پہنا پاتے ہیں, لیکن معصوم چونکہ حقیقت معانی سے آشنا ہوتے ہیں اس لیے وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو اس مفہوم کو ادا کر سکے. کونو لنا دینا ولا تکونو علینا شینا, ہمارے لیے باعث زینت بنو, باعث ذلت و رسوائی نہ بنو. کیا مطلب ہے اس کا؟ لفظیں جو استعمال ہوئی ہیں وہ زینت کی لفظ استعمال ہیں. زینت کا مرحلہ کب آتا ہے؟ زینت کا مرحلہ کب آتا ہے؟ کپڑا پہننے کو کوئی زینت نہیں کہتا ہے. آپ نے باہر نکلنے کے لیے کپڑا پہنا, اس کو کوئی زینت نہیں کہتا ہے. کپڑا پہن کے جب آپ آئینے کے سامنے آئے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جو کپڑا پہنا ہے اس میں کہیں کوئی داغ دھبا تو نہیں لگا ہے کہ دیکھ کر لوگ انگوش تمائی کریں, کہیں کپڑا ٹیڑھا میڑھا تو نہیں ہو گیا ہے, کالر کہیں اونچا نیچا تو نہیں ہو گیا ہے, کالر کہیں نیچے اندر کہیں باہر تو نہیں ہو گیا کہ لوگ دیکھ کر ہنسیں. اپنے آپ کو دیکھ کر انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ بدن سے خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے, کہ پاس سے گزرنے والا میرے پاس ٹھہرے گا کہ دور بھاگے گا. چہرے مورے پر جو اسنو پاؤڈر غازہ کیا ہے وہ کہیں اتنا زیادہ تو نہیں ہے کہ پتہ چل جا رہا ہے کہ ہم نے کیا لگایا ہے. ان تمام چیزوں کو کر کر آ کے جب انسان باہر نکلتا ہے تو کس لیے نکلتا ہے؟ اب جب ان تمام چیزوں کو نارمل کر کے نکلتا ہے، متعادل کر کے نکلتا ہے، تب وہ چیز زینت کہلاتی ہے۔ یہ جب اتنی پرکھ کے بعد نکلتا ہے کہ کہیں کالر اونچا نہ ہو، نیچا نہ ہو، کہیں جو کپڑا پہنا ہے وہ گندا نہ ہو، دھبا نہ ہو، یہ اتنی پرکھ کے بعد جب نکلتا ہے تو کہتے ہیں اس میں زینت آ رہا ہے، جامع زیب ہے۔ کب کہا جاتا ہے؟ جب اتنی پرکھ کے بعد نکلتا ہے۔ نتیجہ کیا ہو؟ تو یہ سارا کام اس لیے ہوتا ہے تاکہ جاذبہ پیدا ہو، اٹریکشن پایا جائے، کہ کوئی دیکھے تو کہے کتنا جامع زیب ہے، کتنی اچھی اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، دس لوگ آئیں تو بیٹھیں۔ یہ ہوتا ہے زینت کا معنی۔ کونو لنا زینہ مطلب کیا ہے؟ ہمارے لیے باعث زینت بنو، یعنی اپنے کردار کو اتنا پرکھ پرکھ کے اور قدم سوچ سوچ کے آگے بڑھاؤ کہ تمہارے وجود میں جاذبیت ہو، اٹریکشن ہو کردار کے اعتبار سے، کہ جب دوسرا تمہارے پاس آئے تو تمہارے پاس کچھ دیر بیٹھنے کی تمنا کرے معنویت کے لحاظ سے، دوسرا جب آئے تو یہ کہے کہ یہ فلاں کا ماننے والا ہے۔ جب ماننے والا اتنا عالی ہے کردار کے اعتبار سے، تو اس کے آقا کردار کے اعتبار سے کتنے بہتر اور اعلیٰ ہوں گے۔ یہ جب ہوگا تو کونو لنا دینا ولا تکونو علینا شینا، یعنی تمہارے کردار سے ہمارے کردار کی خوشبو آنی چاہیے، تمہارے عادات و ادوار سے ہمارے عادات و ادوار کی خوشبو آنی چاہیے، تم بولو تو ہمارے امر کو زندہ کرو، تم خاموش رہو تو تمہاری خاموشی ہمارے امر کی زندگی کا سبب قرار پائے، تمہاری چال ڈھال، رفتار گفتار، کھانا پینا، سونا جاگنا، بولنا ہنسنا رونا، سب کچھ ایسا ہو جس میں ہمارا رنگ و بو ظاہر ہو، تب صبغت اللہ کی منزل آئے گی، تب خدا کے رنگ کی منزل آئے گی، تب تم مقرب بارگاہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام قرار پاؤ گے۔ ورنہ یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے منتظر ہیں؟ نہیں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ باتیں بہت ساری رہتی ہیں لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں بہت ساری باتیں ہیں جو نہ تمام رہیں گی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں خود کو ڈھالنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس غیبت کے زمانے میں؟ الغیبت منا، غیبت کبریٰ کے زمانے میں شیخ مفید علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، 400 کچھ ہجری کی بات ہے اور اس وقت ہے 1431 ہجری۔ اس زمانے سے اس زمانے کے درمیان کا فاصلہ آپ دیکھیں، اور پھر شیخ مفید کو یہ نامہ، یہ خط، یہ لیٹر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا پہنچا، دیار الانوار میں موجود ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہمارے شیعہ، اللہ ان کو نیکی کی توفیق دی۔ دیکھیں کتنا جانے والا امام ہے کہ نام لیتے ہی دعا کر رہا ہے، کتنا جانے والا امام ہے۔ امام اسے کہتے ہیں کہ جو ماں سے زیادہ چاہے، جو باپ سے زیادہ مہربان۔ ہمارے شیعہ، خدا انہیں نیکی کی توفیق عطا کرے، یہ اگر چاہتے کہ میں آ جاتا تو میرا ظہور بہت جلد ہو جاتا۔ یہ کس سن کی بات ہے؟ 400 ہجری کی بات ہے۔ یہ اگر تمنا کرتے، یہ اگر چاہتے کہ میں آ جاؤں، یہ اگر ہمارے عہد سے وفا کرتے، یہ اگر گناہوں میں مبتلا نہ ہوتے، یہ اگر چاہتے کہ میرا دیدار کر لے، تو بہت آسانی سے مجھ سے ملاقات کر سکتے تھے، لیکن گناہوں کو درمیان میں لا کر انہوں نے ہم سے ملاقات نہیں چاہی۔ تو مجھے اس کی تکلیف ہے کہ یہ لوگ ہمارا ظہور نہیں چاہتے ہیں. اور فرمائے چار سو کچھ ہجری. یہ اجل علی ظہوری کہنے سے ظہور نہیں ہوتا ہے. پورے وجود کو اجل علی ظہوری بنانے سے ظہور آپ کے اوپر فقط بات تھوڑی ہی ہے. یہ ساری باتیں آپ پر ہی جا کر تمام تھوڑی ہی ہوتی ہیں. آپ اس پوری ذمہ داری کا ایک جز ہے. ایک جز ہم بھی ہیں اس کے, ایک جز ہمارے جیسے دوسرے لوگ بھی ہیں. وہ اضطراب دعا کب قبول ہوتی ہے؟ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. جب انسان مضطر ہو جاتا ہے. مضطر کسے کہتے ہیں؟ جس میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے اسے مضطر کہتے ہیں. مردار کا گوشت حرام ہے. اضطرار کی صورت میں جب جان لبوں پر ہو اور اسی کی وجہ سے فقط زندگی بچ رہی ہو تو زندگی بچانے کی مقدار تک وہ حلال ہو جاتا ہے. اضطرار اسے کہتے ہیں جو قانون میں, جو لاز میں چینجنگ لا دیتا ہے, تبدیلی آ جاتی ہے قانون ثابتہ میں. وہ قانون جو ثابت ہے اضطرار اسے بدل دیتا ہے. خدا نے دعا کی قبولیت کی ضمانت کے لیے شرط جو رکھی ہے وہ ہے اضطرار. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, روایتیں اس مطلب پر شاہد ہیں. کہیں تم صحرا میں پھنس جاؤ, کہیں تم ایسی جگہ پر پھنس جاؤ کہ جہاں راہ مفر نہ ہو, یعنی جہاں سے نکلنے کا راستہ نہ ہو. ایسی جگہ پر انسان کبھی کبھی پھنستا ہے زندگی میں. کہیں ایسی جگہ پر تم پھنس جاؤ کہ جہاں نکلنے کا راستہ نہ ہو تمہارے لیے, اور تم کو حرام خطرہ ہو موت کا, تو ایک مرتبہ یا ابا صالح کہہ کر پکارنا. اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, خدا نہ خاصتا کسی کے ساتھ ایسا موقع, تم پکارو گے کوئی نہ کوئی مدد کو ضرور آئے گا. یہ کیا سبب ہے کہ وہاں مدد کو آ جاتا ہے ایسے نہیں آتا کوئی؟ اس لیے آتا ہے کہ وہاں اضطرار ہے. اضطرار میں دعا قبول ہے. بس اضطرار کی حالت میں اضطرار پیدا ہوتا ہے. کہاں قرآن کہتا ہے اس کو, جب یہ کشتیوں میں پھنستے ہیں, کشتیوں کے طوفان میں پھنستے ہیں, تو اس وقت خدا کو پکارتے ہیں. اس وقت سب کو اللہ, بڑے سے بڑا دہریہ ہو, بڑے سے بڑا بے دین ہو, بڑے سے بڑا کمیونسٹ ہو, جس کو اللہ خدا سمجھ ہی میں نہ آتا ہو, وہ بھی کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھا اور ایک بار معلوم کیا کریش کرنے والا ہے, تو اس کو ایک ذات سے امید ہوتی ہے. وہی جس ذات سے امید ہوتی ہے اضطرار میں, وہی ذات بچا لیتی ہے. جو بچا لیتی ہے اس میں دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اضطرار بعد میں نکل کے پھر بے دینی پر تیار ہو جائے وہ الگ موضوع ہے, پھر خدا کو بھول جائے وہ الگ موضوع ہے. یہ اضطرار کے وقت دعا مانگی تو یہ کیسے قبول ہوئی؟ کہا دعا کی قبولیت کی شرط ہی ہے کہ اضطرار ہو, بے چینی ہو, تڑپ ہو, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں, تب دعا قبول ہوتی ہے. تو تم اضطرار کے عالم میں جب اضطرار کی کیفیت میں ہوتے ہو دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر تمہیں ظہور چاہیے تو ہر وقت ہر آن اضطرار کے عالم میں رہ کر ان کے ظہور کی تمنا کرو, تب ظہور ہوگا. یعنی تمہاری اختیاری زندگی بھی اضطرار میں تبدیل ہو جائے. یہ مرحلہ جب ہوگا تب ظہور ہوگا. خود کو ان کے رنگ و بو میں ڈھالنا ہوگا, خود کو ان کے رنگ و نقش میں لانا ہوگا. اور جب صبغت اللہ کی منزل ہو جائے گی وہ پرکھ لیں گے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کسی چلے کی ضرورت نہیں, کسی مسجد میں جا کر 40 شب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کرو, اچھی چیز ہے, کرنے والے مسجد سہلا میں 40 شب گزارتے ہیں, مسجد جمکران میں 40 راتیں گزارتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن ان سب چیزوں سے ممکن ہے تم دعا کرو ہم سے ملاقات, لیکن اپنے کردار کو عالی بنا لو تو پھر ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں. بس ایک بات آپ سن لیں اور بات تمام کر دیں. آپ یہیں تک بات, ایک شخص ہے جس کو تمنا ہے کہ امام سے ملاقات ہو, بے چینی ہوتی ہے تو امام سے ملاقات ہوتی ہے. اس نے 40 چہارشنبہ گزاری کہ امام سے ملاقات ہو, نہیں ہوئی ملاقات, اسے بھیجا. اچھا جب ایسا ہوتا ہے آپ کسی سے کہہ دیں 40 چہارشنبہ فلاں کام کر لے امام مل جائیں گے, اور نہ ملے تو نا امیدی آتی. کبھی کسی سے یہ نہیں کہ فلاں کام یہ 40 دن تک کر لو امام سے ملاقات ہو جائے گی, 40 دن کے بعد نہ ملے تو مؤثر ہے یہ 40 راتیں مؤثر ہیں امام سے ملاقات میں. نہیں ہوئی تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ امام ہوتے تو 40 دن کے بعد ملے جاتے, یہ سب تو ایسی بناوٹ کی باتیں ہیں. نہیں, بناوٹ کی بات ہے اور غیر بناوٹ کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے کہنے کی غلطی ہے کہ آپ کیسے سامنے والے کو بتا رہی ہیں. ملاقات نہیں ہوئی امام سے, وہ ناامیدی کے مرحلے میں کہ اب امام سے ملاقات نہیں ہوئی کیا ہوا, تحت شعور میں اس کو ایک دن یہ معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام فلاں تالا بنانے والے کے پاس, لوگ بنانے والے قفل بنانے والے کے پاس بیٹھے ہوں گے. سوچیے, امام سے مقرب ہونے کے لیے نہ لباس کی شرط ہے, نہ ادا اور اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں, جو بالکل ظاہر نہ ہو, جسے معلوم نہ ہو. ممکن ہے ہم جیسے لباس والے امام سے دور ہوں, ممکن ہے ایک عام انسان امام سے قریب ہو, کوئی کسی کے دل کی بات نہیں جانتے. اس لیے کہا سب کا احترام کرو, اس لیے کہ ہم نے اپنے اولیاء کو بندوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے. سب کا احترام کرو, تمہیں کیا معلوم کون اولیاء الہی میں سے ہے, تمہیں نہیں معلوم. تو فلاں تالے والے کے پاس جاؤ, کب اس کے پاس گئے, مولا سے ملاقات ہوئی, کہا مولا ہم آپ کے متمنی تھے آپ نہیں آئے, اس جیسے بن جاؤ تو پھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہم خود ہی چلے آئیں. کہا اس میں کیفیت کیا ہے, کہا کیفیت ابھی دیکھ لینا, ایک بری عورت آئی ایک ٹوٹا ہوا تالا لے کر, کہا اس کی قیمت مجھے چاہیے, یہ کتنے میں دوں. اس نے کہا اس کی قیمت اتنی ہے, جو بھی ہو 1 روپیہ 2 روپیہ جتنی بھی ہو, اس میں اتنا میں فائدہ لوں گا اور اس کی اتنی قیمت بنتی ہے. اس بوڑھی عورت نے فوراً واپس کیا, کہنے لگی کہ کوئی بھی اسے نہیں لے رہا تھا, سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیکار ہے, کسی کام کا نہیں ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, اس کو پھینک دو. تم واحد ملے ہو جو بتا رہے ہو کہ اس کی اتنی قیمت بنتی ہے, اتنا فائدہ لیں گے اور یہ تمہیں دے دیں گے. تو یہی قیمت ہے اس میں ہماری, کوئی وہ نہیں ہے جو اس کی قیمت ہے, میں نے بتا دی, اگر اتنے میں دینا چاہتی ہو دے دو. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے جو 40 راتوں تک امام کے ورد کے لیے, امام سے ملاقات کے لیے ورد کر رہا تھا, کہا دیکھو ہم اس سے نہیں آتے, اپنے کردار کو اتنا عالی بنا لو کہ جو بھی تمہارا پروفیشن ہے, جو بھی تمہارا تمہاری زندگی گزارنے کا انداز ہے, اس میں باوفا رہو, دھوکہ تمہاری زندگی میں نہ ہو, فریب تمہاری زندگی میں نہ ہو, دوسروں کو نقصان پہنچانا تمہاری زندگی میں نہ ہو, تو پھر ضرورت نہیں ہے ہماری تمنا کی. تمہارا کردار اگر عالی ہے تو ہم خود ملنے کے لیے, بس ہمیں اپنے آپ کو عدالت محور بنانا ہوگا. غیبت کے زمانے میں انشاءاللہ یہ خود موضوع ہے کہ جس کو یہاں پر چھڑا نہیں جا سکتا ہے, اپنے آپ کو فردی اور اجتماعی عدالت کے لیے آمادہ کرنا ہوگا. تب امام علیہ الصلوۃ والسلام علی شہید عدالت ہے. تو اس عدالت کو زندہ کریں گے ہم تبھی امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہوں. یہ گھرانہ عدالت کے اوپر قربان ہو. اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے وقتی طور پر پانی بھی مل جاتا, کھانا بھی مل جاتا, سکینہ یتیم بھی نہ ہوتی, اصغر پیاسے شہید بھی نہ ہوتے, لیکن یہ سب کچھ برداشت کیا. یہ نہیں عزیزوں, سب کچھ برداشت کیا. زینب کبریٰ کے بال کو پریشان حال ہوتے ہوئے برداشت کیا, فقط اس لیے کہ عدالت باقی رہ جائے, خدا کا نام باقی رہ جائے. امام زمانہ کو حوالہ دو زینب کبریٰ کی پریشان بالوں کا, تو مولا آتے ہیں. امام زمانہ کو واسطہ دو زینب کبریٰ کے پریشان بالوں, اس لیے کہ یہی غم ہے جو امام کو خون کے آنسو رلا رہا ہے, جس کا سایہ آفتاب نے بھی نہ دیکھا تھا, جو جب کوفے آ رہی تھی علی مرتضیٰ کے زمانے میں تو علی مرتضیٰ نے کہا تھا حسن رات میں لے کر زینب کبریٰ کو آنا. جب وہ ذات کوفے میں آ رہی تھی تو زینب امام علی مرتضیٰ نے کہا کہ بیٹا ان کو رات میں لے کر داخل کوفہ ہونا. جب روضہ رسول پر زیارت کے لیے جاتی تھی تو حکم تھا رات میں لے کر ان کو زیارت کے لیے جانا, اور جب یہ پہنچ جائیں قریب روضہ سرکار پیغمبر اکرم تو یہ حسن تم جا کر پہلے مسجد النبی کے چراغ کو گل کر دینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زینب کی قامت کو دیکھ لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی زینب کی قامت مبارک کو کا مشاہدہ. اللہ اللہ, جس کے پردے کا اتنا احترام ہو. جب 11ویں کو رات میں قافلہ کوفے کے باہر پہنچا, عبید اللہ ابن زیاد کو خبر کی گئی کہ یہ قافلہ پہنچ چکا ہے, رات میں داخل ہو جائے یا دن کا انتظار کریں, تو اسی کوفے میں 20 سال کے بعد یہ نوبت آئی کہ عبید اللہ ابن زیاد ملول کہتا ہے نہیں رات کا انتظار کرو, کل جب دن پھیل جائے پورا شہر آبادہ ہو جائے تب علی کی بیٹی کو لے کے آنا. اس صبر کا مظاہرہ کیا زینب نے فقط امام زمانہ کے ظہور کے لیے, فقط اللہ کے ولی کے ظہور کے لیے, تاکہ انسانیت محفوظ رہ جائے. زینب آئی ہے سب کچھ قربان کر کے, لہذا واسطہ تو امام زمانہ کے ظہور کا. میرے مولا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم خطا کار ہیں, ہم پریشان حال ہیں, آپ کو واسطہ ہے اسی زینب کبریٰ کا کہ جب مدینہ لوٹ کے آئی نانا کے مزار پر تو رسول کی قبر کی جالیوں کو پکڑ گیا, نانا زینب آئی ہے, نانا نانا زینب لٹ کے آئی ہے, نانا اے نانا اگر نہ پہلا موقع خیال نہ ہوتا تو زینب اپنی پشت دبا دیتی. ارے تو روزے اتنی اذیت ہوئی ہے کہ ابھی بھی پشت چل پالے والے ناسوں کا واسطہ, آزان مغرب کا واسطہ, ان روزہ داروں کی آواز کا واسطہ.